إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم میرے محترم بزرگو دوستو یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے پوچھتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ ویسے ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ام حسب تم ان تدخل الجنہ جبکہ ابھی تک تمہارے ساتھ وہ پچھلے جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے مستہم البأساء والضراء کہ ان پر حالات آئے مصیبتیں آئیں بیماریاں آئیں تکلیفیں آئیں یہاں تک کہ وزلزلوا ایک پورے ان کے وجود میں گویا کہ بھونچال اور زلزلہ قائم ہو گیا اور یہی نہیں بلکہ جو ایمان والے تھے اور جو اس زمانے کے نبی اور رسول تھے جن کا ایمان اللہ کی ذات پر سب سے اونچا اور سب سے مضبوط ہوتا ہے ان کی زبانوں تک سے یہ نکل گیا متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے جس اللہ کی مدد کا وعدہ ہے وہ مدد کب آنے والی ہے یعنی ایمان والوں کی زبان سے بھی بے ساختہ نکل گیا اور وقت کے نبی کی زبان سے بھی بے ساختہ نکل گیا کہ اللہ کی مدد کہاں ہے جس کا وعدہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب سن لو اچھی طرح سے کہ اللہ کی مدد اور نصرت بہت قریب ہے اور اللہ کی مدد آنے والی ہے تو لہٰذا جب حالات بدلتے ہیں اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور پوری طرح سے جب مایوسی چھا جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات بدلتے ہیں اور ایسی مدد اور نصرت نازل فرماتے ہیں کہ آدمی کو جس کا اندازہ تک کے نہیں ہوتا تو لہٰذا ماحول میں چاہے جتنی نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جائے اور جتنی چاہے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اندھیری رات کے بعد صبح کا سپیدہ ظاہر ہونے والا ہے اور صبح کی روشنی آنے والی ہے تو لہٰذا نا امید نہ ہوتے ہوئے پر امید ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف اپنا لو لگانے کی ضرورت ہے یہی بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے جس کا ہمارے یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے آپ طائف کی وادیوں سے واپس لوٹے ہیں بظاہر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا لیکن یہاں پر حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ وادی نخلا میں رکے اور وہاں پر جنات سے ملاقات ہوئی جنات ایمان لا کر اپنے اپنے قوم کی طرف روانہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد غار حرا کے پاس آئے حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں آپ نے مکہ کے ایک سردار اخنس بن شریق ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں آپ مجھے پناہ دے دیں تاکہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں اس لیے کہ مکہ میں داخل ہونا حالات ایسے ہو چکے تھے کہ مکہ میں داخل ہونا مشکل ہو رہا تھا تو اخنس بن شریق کے پاس پیغام بھیجا اس نے معذرت کر دی کہ میں پناہ آپ کو نہیں دے سکتا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کے بعد ایک اور سردار مکہ کے مطعم بن عدی ان کے پاس بھیجا تو وہ مطعم بن عدی وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار باندھا اپنے قوم کو ساتھ لیا اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری پناہ میں مکہ میں تشریف لائیں چنانچہ حرم کے دروازوں پر یہ سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا قریش کے سامنے اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جو ہے کوئی ایسا نہیں تھا تو آپ کو پناہ میں لے سکے تو یہ مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ محمد صلی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پناہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا بلکہ اخیر تک نہیں لایا، ان کے بچے ایمان لائے اور جو ہے ان کے اور لوگ ایمان لائے لیکن یہ مطعم بن عدی ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑا ہوا اور آپ اس کی پناہ میں حرم مکی میں داخل ہوئے، آپ نے طواف کیا، دو رکعت نماز پڑھی، حجر اسود کا بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد اپنے مکان پر تشریف لے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ چنانچہ بدر کے قیدی جب لائے گئے اور کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں چھوڑوں گا بغیر فدیے کے، ہاں اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ اگر مجھ سے سفارش کرتا تو میں سب کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ یعنی کئی سالوں کے بعد بھی آپ نے اس احسان کو باقی رکھا۔ تو بہرحال تو مطعم بن عدی کی پناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں تشریف لائے، کسی اور کی پناہ میں، خاندان میں سے بھی کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اگرچہ شعب ابی طالب میں سب ساتھ میں تھے لیکن حالات اب اتنے زیادہ گمبھیر ہو چکے تھے اور چونکہ مشکل حالات پیدا ہو چکے تھے کہ اب جو ہے کسی اور کی پناہ میں آ کر آپ اپنے گھر میں اپنے وطن میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے ظاہر ہے کہ اپنے مشن کو باقی رکھا، جاری رکھا، اور آپ قبیلوں کو دعوت دیتے رہے اور اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی آپ دعوت دیتے رہے، اس لیے کہ آپ کا کام ہی تھا دعوت دینا، آپ کا مشن تھا اسلام کی طرف بلانا یعنی سلامتی کی طرف بلانا، ایمان کی طرف یعنی امن کی طرف بلانا، اس لیے کہ اسلام سے بہتر اور کوئی سلامتی کا پیغام نہیں دے سکتا اور ایک مومن سے بہتر اور کوئی امن کا پیغامبر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا آپ نے مختلف لوگوں کو دعوت دی، چنانچہ چند لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور پھر یہ کہ یہ کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے جو اس زمانے میں مدینہ یثرب کہلاتا تھا، تو وہاں کے ایک تھے سوید بن صامت، یہ مکہ مکرمہ آئے تھے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی دعوت کو سنا، آپ کا پیغام کو سنا، اسلام لائے۔ اسی طرح ایاس بن معاذ، یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ آئے، لیکن یہ دونوں کے دونوں جب مدینہ پہنچے تو زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، جلدی ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ذریعے سے اور لوگ ہدایت میں داخل نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد ایک نام آتا ہے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور یہ بڑے شاعر بھی تھے اور اسی طریقے سے بڑے سمجھدار تھے۔ تو یہ مکہ اپنے کسی کام سے آئے، مکہ والوں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک نوجوان آیا ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کے اوپر سحر ہے، اس کے اوپر جنون ہے، وغیرہ وغیرہ الزامات لگائے اور ان کو کہا کہ تم ان کی بات ہرگز نہ سننا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ روئی کے دو گال لے کر انہوں نے اپنے کان میں ٹھونس دیے، اور اس لیے تاکہ حضور کی بات ہی نہ سن سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور جو ہے حرم مکی میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، تو سوچا کہ یہ چہرہ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر جنون ہو یا جس کے اوپر سحر ہو، کیا بات ہے کہ میں تو عقل مند ہوں، کیوں نہ ہو میں ان کی بات سن لیتا ہوں، اگر اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوگی تو ان کا علاج کر دوں گا، اس کو جھٹلا دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سو کا علاج کیا ہے اور میں جھاڑ پھونک بھی جانتا ہوں اور اللہ نے مجھے سنجیدگی دی ہے، متانت دی ہے، آپ کے اوپر اگر کسی طرح کا کوئی وہم ہے، کوئی سحر ہے، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات پڑھ کر سنا دی، جو علاج کرنے آئے تھے وہ خود جو ہے آپ کے علاج کے سائے شفا پانے لگ گئے۔ چنانچہ بات جب سنی تو کہا کہ یہ تو کوئی سحر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کاہن کی بات نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً رب العالمین کا کلام ہے۔ چنانچہ اب ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنے قبیلے میں اپنی اس پیغام کو پہنچاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قبیلہ میری بات کو نہیں مانے گا، آپ میرے لیے کوئی نشانی منتخب کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قبیلے کے قریب پہنچے، اللہ نے ان کے پیشانی پر ایک نور ظاہر کر دیا کہ جس سے روشنی باقاعدہ نکلتی تھی۔ تو اللہ سے دعا کی انہوں نے کہ اللہ پیشانی پر نہیں، کسی اور جگہ پر روشنی دے دے، ورنہ اگر پیشانی پر روشنی ہوگی، سفید نشانی ہوگی، تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ تو اس لیے تعالیٰ نے ان کے کوڑے میں، ان کے ڈنڈے میں وہ روشنی بنا دی۔ جب یہ قبیلے میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، لیکن ان کے کوڑے سے روشنی نکل رہی تھی اور راستے میں نظر آ رہی تھی۔ اور پھر جا کر انہوں نے اپنے قبیلے کے مردوں اور عورتوں کو جمع کیا اور دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اسی قبیلے دوس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں چل کر سب سے زیادہ احادیث کو نقل کرنے والے بنے، جو رئیس المحدثین بنے، وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ یہ مایوس اور پریشان دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے قبیلے نے میری دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو یہ قبیلہ برباد ہو جائے گا، ان کے حق میں بد دعا ہونے والی ہے، لیکن قربان جائیں اس نبی رحمت پر جنہوں نے ہاتھ اٹھائی اور کہا اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسا، کہ اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ چنانچہ اب پھر طفیل بن عمرو سے کہا دوبارہ چلے جاؤ، چنانچہ یہ چلے گئے۔ اور پھر سن ہجری 7 میں، یعنی کئی سالوں کے بعد، تقریباً 10 سال کے بعد، واپس جب تشریف لائے مدینہ منورہ، جب تک ہجرت ہو چکی تھی، تو یہ 80 گھرانوں کو مسلمان بنا کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی کا واقعہ ملتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور جنہوں نے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کا واقعہ ملتا ہے۔ تو یہ بھی اسی زمانے میں اسلام لائے تھے۔ تو بہرحال یہ سن نبوی 10 چل رہا ہے کہ جس میں یہ تقریباً 1 سال پورا ہونے لگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 11واں سال نبوت کا شروع ہوا، اور اس میں جب موسم حج آیا اور مختلف قبیلے کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لے کر ہر ایک کے پاس جاتے اور کہتے کہ من ینصرنی و من یعینی، کون ہے جو میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو، کون ہے جو مجھے پناہ دینے کے لیے تیار ہو، اس لیے کہ مکے میں اب ٹھہرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہر ایک سے جا کر کہتے، لیکن ہر ایک میں سے کوئی یا تو جھڑکا دیتا، کوئی معذرت کر دیتا، کوئی اچھے سے انکار کر دیتا، اور کوئی تکلیف دینے پر آمادہ ہوتا۔ تو بہرحال یہی حال چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس گئے، بنو زحل اور بنو شیبان کے پاس۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں ساتھ تھے، تو وہاں پر دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہاں سے بھی جب آپ مایوس اٹھے، تو ایک جگہ پر دیکھا کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا کہ کہاں کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یثرب سے آئے ہیں، مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا یا یثرب تھا، تو ہم وہاں سے آئے ہیں۔ یہ 6 لوگ تھے، چنانچہ اس میں اسعد بن زرارہ اور اسی طرح عوف بن حارث اور رافع بن مالک اور عقبہ بن عامر، قطبہ بن عامر اور عبداللہ بن حارث یا جابر بن عبداللہ، یہ 6 حضرات تھے۔ تو ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی۔ تو یہ مدینہ والے، یثرب والے، یہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، مدینہ میں بہت سے یہودی قبیلے آباد تھے، 3 قبیلے بڑے تھے۔ تو ان سے وہ سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور اس نبی کا ساتھ لے کر ہم تم پر حملہ کریں گے۔ یہ یہود ان کو دھمکی دیا کرتے تھے، ڈراتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کیا یہ وہی نبی تو نہیں جن کا یہود تذکرہ کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ہم یہود سے پہلے اپنی بازی لے جائیں اور ہم ان پر ایمان لائیں۔ چنانچہ ان 6 قدسی نفوس نے، پاکیزہ روحوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی بات کو اپنے قبیلے تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، یہ 11واں سال تھا اور یہ 6 لوگ مدینے سے آئے تھے، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اسی 11ویں سال میں، نبوت کے 11ویں سال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3را نکاح فرمایا، شوال کے مہینے میں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ نکاح ہوا ہے ہجرت سے پہلے 11ویں سال میں، البتہ رخصتی ہوئی ہے مدینہ منورہ جانے کے بعد۔ اب یہ ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر مبارک کیا تھی نکاح کے موقع پر، تو جمہور کی بہت سے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 6 سال تھی نکاح کے وقت میں، اور رخصتی کے وقت آپ کی 9 سال کی عمر تھی۔ لیکن اس میں جمہور کی ساری اس بات کی جو بنیاد ہے وہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اور عربی زبان میں 6 کو کہا جاتا ہے 6 اور 16 کو کہا جاتا ہے 16۔ تو اس پر جو ہے بعض حضرات کی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 6 سال عمر نہیں تھی بلکہ 16 سال کی عمر تھی، اور 19 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی ہے۔ بہرحال اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا ہے 11ویں سال۔ پھر اس کے بعد 12واں سال آیا، 12ویں سال دوبارہ حج کے موسم پر جب الگ الگ قبیلے کے لوگ آئے تو مدینہ والے بھی آئے، اس مرتبہ 12 لوگ آئے تھے۔ پچھلی مرتبہ 6 لوگ تھے، اس مرتبہ 12 لوگ تھے۔ یہ 12 پچھلے ہی جو 6 لوگ آئے تھے ان میں سے 5 لوگ تو وہی تھے، البتہ 7 لوگ دوسرے آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، پیغام کو سنا، جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت جو ہوئی تھی یہ عقبہ میں ہوئی تھی۔ عقبہ کہا جاتا ہے گھاٹی کو، جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منا کا میدان ہے، اور منا سے مغرب کی طرف غالباً مکہ مکرمہ ہے، لہٰذا مکہ اور منا کے بیچ میں ایک تنگ راستہ ہے، اسی تنگ راستے کو گھاٹی کہا جاتا ہے، عقبہ کہا جاتا ہے، جہاں پر بڑا شیطان ہے، جمرائے عقبہ جسے کہا جاتا ہے، بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ اور تو وہاں پر ایک گھاٹی، اب تو وہاں پر سڑکیں بن گئیں اور وہاں پر نفق بن گیا، ساری چیزیں، اب تو وہ گھاٹی سمجھ میں تو آتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، غور کرے تو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو اس گھاٹی میں چھپتے چھپاتے ان 12 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور یہ بیعت عقبہ کہلاتی ہے۔ یہ پہلی بیعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی، اور اس میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات پر؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کا قتل نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں پر بیعت کی۔ بیعت یہ ایک سنت عمل ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں کسی بزرگ اور کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر، یعنی یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اب ہم اللہ کے کہے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں گے اور گناہوں سے اجتناب کریں گے۔ تو اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو ضرور اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مدینہ والوں کی پہلی بیعت تھی، اور پھر یہ دوبارہ اپنے شہر کو روانہ ہوئے۔ پھر یہاں تک کہ 13واں سال آیا نبوت کا، اب مدینہ والے زیادہ بڑی تعداد میں حج کے لیے آئے، تقریباً 75 لوگ آئے، جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، ایک ام عمارہ اور ایک اسماء بنت عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ 75 لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور جو ہے یہ بیعت ثانیہ کہلاتی ہے، یہ دوسری بیعت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اور یہ جو بیعت تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی، اس لیے کہ اس بیعت کے موقع پر یہ بھی چھپتے چھپاتے وہی عقبہ میں گھاٹی میں ہوئی تھی، اور رات کا ایک تہائی حصہ گزر جانے کے بعد ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن چچا ہونے کی حیثیت سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے گفتگو شروع کی، انصار کے وہ 75 لوگ تھے سامنے، جن میں سے اکثر خزرج کے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے انصار کے مدینے کے، ان کے آپس میں بڑی لڑائیاں تھیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے حالات بھی رکھے۔ تو بہرحال حضرت عباس نے سب سے پہلے یہ گفتگو شروع کی کہ دیکھو، تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو محمد اپنے قبیلے میں بہت ہی باعزت اور باوقار شخصیت ہے، اگرچہ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، لیکن ان کی ذات بڑی بارعب ہے، باوقار ہے، تو لہٰذا اگر تم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہو اور ان کو اپنے پاس لے کر جانا چاہتے ہو تو پورا پورا ساتھ دینا ہوگا، ادھورا ساتھ اگر دینا ہے تو ابھی سے چھوڑ دو، ابھی سے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس پر جو ہے انصار میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ بتا دیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گفتگو کی اور فرمایا کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دو، میری اطاعت کرو، فی المنشط والمکرہ، فی العسر والیسر، تنگ دستی میں اور فراخی میں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں میرا ساتھ دو، میری حفاظت کرو اور جو ہے میرے صحابہ کا ساتھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے گی، تو انہوں نے کہا بس بس کافی ہے، ہم اس بیعت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک اور انصار میں سے کھڑے ہوئے ابو الحیثم بن تیحان، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کل کو جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے دیں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے یا مکہ والوں کے ساتھ چلے جائیں گے؟ دیکھیے کتنے دور اندیش تھے، دور کی بات سوچتے تھے۔ جب معاہدہ ہوتا ہے تو ساری باتیں معاہدے کے وقت طے ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں چل کر جھگڑا، تاکہ بعد میں چل کر اختلافات نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی جماعت، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، اگر اللہ مجھے غلبہ دے بھی دے پھر بھی جو ہے میں تمہارا ہی ساتھ دوں گا۔ تو اب اس پر سب تیار ہوئے اور سب نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پہلا نام آتا ہے اسعد بن زرارہ کا کہ انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، اور جو ہے یہ 75 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ کہ جب بیعت اولی ہوئی تھی جس میں 12 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس میں ان لوگوں نے درخواست کی کہ اب ہمیں دین سکھانے کے لیے کوئی عالم ہمارے ساتھ دے دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو مکہ کے نوجوانوں میں سے تھے بلکہ بڑے مالدار نوجوانوں میں سے تھے، اور ان کی بڑی عیش پرستی کی زندگی تھی لیکن ایمان لائے تو بڑے حالات میں زندگی گزارتے تھے، لیکن قرآن کے بڑے قاری بن چکے تھے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، ان کو روانہ فرمایا۔ چنانچہ ایک سال تک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں ایسی محنت کی کہ ہر مجلس میں اور ہر گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا اور آپ کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ تو یہ ایک سال کی محنت کا نتیجہ تھا کہ تقریباً 75 لوگ آ کر اگلے سال مسلمان ہو گئے تھے۔ اور پھر اسی ایک سال کے دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسعد بن زرارہ، جن کے گھر پر قیام تھا، انہی کے گھر پر سب سے پہلا جمعہ قائم کیا، ورنہ مکہ مکرمہ میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، حالات ایسے تھے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، تو جمعہ کیسے ہو سکتا تھا۔ تو پہلا جمعہ جو قائم ہوا ہے اسلام میں وہ مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ کے مکان پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز سب سے پہلے پڑھائی، اگرچہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو فرض ہوئی ہے واقعہ معراج کے بعد۔ چنانچہ یہ جو ہے مدینہ والوں کے حالات تھے کہ پہلے سال صرف 6 لوگ آئے تھے، پھر اس کے بعد اگلے سال 12 لوگ آئے، اور تیسرے سال 75 لوگ آئے۔ اس کے بعد واقعہ پیش آیا ہے معراج کا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ واقعہ معراج کب پیش آیا، تو اتنی بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اور ہجرت سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ طے نہیں ہے، سن بھی طے نہیں ہے، مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن وہ طے نہیں ہے، نہ مہینہ طے ہے، نہ تاریخ طے ہے، نہ سال طے ہے۔ تقریباً 8 اقوال علماء نے لکھے ہیں کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ہجرت سے کچھ دن پہلے یا ہجرت سے کچھ مہینے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں معراج کا واقعہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو ہجرت کے پیچھے کیا کیا حکمتیں تھیں، کیا کیا اس کے اسباب تھے، اور پھر ہجرت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا نصرتیں نازل ہوئی، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہماری نگاہ ہو تو حالات چاہے کتنے بھی ابتر ہو جائیں، کتنے بھی برے ہو جائیں، کتنے بھی کشیدہ ہو جائیں، کتنے بھی نفرت پھیلانے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر ہم نے اپنے پیغام کو جاری رکھا، ہم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ ہم مسلمان کا مطلب سلامتی پھیلانے والے، مومن کا مطلب امن کا پیغام دینے والے، تو پھر جو ہے یہ نفرتوں کے بادل جلد ہی چھٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے۔ ہم اللہ کی ذات سے یہ امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم دین پر آ جائیں اور ہم دین کے کام کو کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ سب چیزیں آسان ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنی میں اللہ ہمیں مسلمان بنائے، ایمان والا بنائے، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے فرض منصبی کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔